ونعمت الله على أعضائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق
الله
محمد.
صاحب کی سب سے زیادہ کی گئی تھا، جس کے لیے مجھے وہ حکم دیے گئے کہ میں جن کی تعمیل کوشش کروں گا. ایک حکم مجھے یہ دیا گیا کہ میں استاد کے بارے میں کچھ باتیں کر سکوں، اور دوسرا حکم مجھے یہ دیا گیا کہ میں شہادت کو مانسک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. عزیزان محترم، اگر دیکھا جائے تو شاید بندہ دونوں ہی مانوں کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ یقیناً اس محفل میں ایسے افراد موجود ہیں جو استاد کو خود سے زیادہ جانتے ہیں، خود سے زیادہ بہتر پہچانتے ہیں. بطور عمومی استاد کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ایک زندہ رہنے والی ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے سفر کو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف
محمد.
دیکھیے، واقعاً اگر انسان غور و فکر کرے اور اپنے اطراف پہ نظر ڈالے تو شاعر بہت سارے ہیں، مفکرین بہت سارے ہیں، لیکن اپنی فکر کو محور قرار دینا امام زمانہ علیہ السلام کی شخصیت اور غیبت کا موضوع اور ظہور کا موضوع، یہ شاید سے جعفر صاحب کے اور شاید کہیں آپ کو اتنی شدت کے ساتھ ملے. اور بعض اوقات استاد کے اشعار، خصوصاً وہ صاحبزاد نے پیش کیے، وہ واقعاً یعنی شاعر کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے. دیکھیے، اگر موقع ہوا کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا خود غیبت اور ظہور کے حوالے سے، فلسفہ غیبت کیا ہے. ایک دو جملوں میں صرف بات کو تسلسل دینے کے لیے عرض کروں کہ یاد رکھیے، امامت کی اصل امامت ظہور ہے. امام کی اصل، امام کا ہونا، امام کا وجود، امامت کی اصل ظہور ہے. تو غیبت خلاف اصل ہے، غیبت خلاف اصل ہے. دیکھیے، خلاف اصل اس وقت پیش آتا ہے کہ جب بہت ہی شدید مرحلہ آ جائے، ورنہ امام سے خلاف اصل ظاہر نہیں ہوتا. تو جب امام غیبت میں جا رہا ہے تو امام کی مظلومیت کو اور اپنی ہماری جو مشکلات ہیں ان دونوں کو درک کرنے کے لیے. دیکھیے، امام اپنے وجود کے اندر ہر لہجے میں منشأ ظہور پر ہے. امام ہر لہجے میں منشأ ظہور پر ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت وغیرہ، یہ ایک سلسلے ہیں، کبھی موقع ملا میں عرض کروں گا. بہت سارے مسائل ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارا صرف ایک غلط فہم ہے. دیکھیے، ایک چھوٹا سا عرض کرتا چلوں، غلط فہمی میں یہ غلط فہمی کیا ہے، ایک عمومی تصور غیبت کے حوالے سے ہمارا کیا ہے کہ جی 313 پورے ہوں گے تو امام ظہور پہ آ جائیں گے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام صرف 313 کے انتظار میں بیٹھے ہیں. دیکھیے عزیزان محترم، 313 شرط ہے، اصحاب کی شرط ہے، لیکن کہیں کسی کتاب، کسی حوالے، کسی روایت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ 313 افراد آخری شرط ہے. آخری شرط ہرگز نہیں ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جیسے ہی 313 ہوں گے امام ظہور کر جائیں گے. تو اب 313 اگر آخری شرط نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 313 آمادہ بیٹھے ہوئے ہوں، 313 افراد موجود ہوں، ہو سکتا ہے 313 سے زیادہ ہو، کم ہو. ہمیں اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ظہور کے لیے سب سے زیادہ مہم اور ضروری شرط کیا ہے اور ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے. اب ہم کرتے کیا ہیں، ہم نے 313 کے لیے اپنے آپ کو انتظار میں بیٹھا لیا کہ شاید 313 پورے ہوں گے تو امام خود بخود آ جائیں گے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نہیں معلوم کہ 313 یا کتنے افراد ہیں جو پورے ہو چکے. جو چیز سب سے زیادہ علماء نے اور عرفاء نے جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ دی ہے وہ کہتے ہیں کہ امام کے ظہور کی اہم ترین نشانی یہ ہے کہ اجتماعات قومیں ملتیں اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ کریں, اور ملتیں اقوام یہ اجتماعات خدا سے دعا کریں کہ آپ اللہ پروردگار تو ہمارے لیے الہی رہبر کو ظاہر کر. اجتماع اگر آمادہ ہو جائے 313 کی شرط پوری ہو یا نہ ہو امام پر ظہور واجب ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں اجتماعی طور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو فکر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں, میں بغیر کسی تعارف کے بات کہہ رہا ہوں کہ جتنی شدت سے اس فکر کے اوپر اس ذات نے کام کیا, شاید ہی کوئی شاعر, شاید ہی کوئی مفکر, شاید ہی کوئی عالم, شاید ہی کوئی ذاکر ایسا ہو کہ جس نے اپنی زندگی کے اہم حصوں کو امام کے ظہور کے لیے اس طریقے سے وقف کیا ہو. اور بات یہ ہے کہ یہاں تک لانے کا جو مقصد تھا اس کو بیان کرتا چلوں کہ خود ظہور امام کا خیبر کے فلسفے میں عرض کروں گا کبھی, خود ظہور دو طریقے سے ہوتا ہے. دو طریقے کا ظہور علماء نے بیان کیا ہے, ایک ظہور ظہور انفرادی ہے, ایک ظہور ظہور اجتماعی ہے. ظہور انفرادی ہر فرد کی صلاحیت کے اوپر مبنی ہے. فرد اپنے آپ کو دیکھیے, امام کے بارے میں کیا روایت میں ملا کہ امام اس طریقے سے اپنی نعمت میں ہے جس طرح سے سورج بادلوں کے پیچھے ہے. تو اگر بادلوں کا پیچھے جو سورج کا موجود ہونا ہے اس کو اگر انسان چاہے, کسی میں اتنی طلب ہو, کسی میں اتنی تڑپ ہو, کسی میں اتنی جستجو ہو کہ جو چاہے کہ میں بادلوں کے ہٹنے کا انتظار نہیں کرتا, میں اپنے آپ کو بلند کر کر ان بادلوں سے اوپر لے جاتا ہوں, تو پھر اس کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. دنیا میں آج تک جس فرد نے بھی اپنے آپ پہ اس طریقے سے جستجو کی ہے, اتنی تڑپ کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے آپ کو اس بلندی پر لے کے گیا ہے, اس پر انفرادی ظہور ہوا ہے, ہوتا رہے گا اور ہوا ہے.
صلی علی محمد.
اس عمر میں ہمارے پاس علماء کی بہت طویل فہرست ہے ملاقات امام زمانہ وغیرہ کے حوالے سے. صرف یہ یاد رکھیے کہ جن لوگوں کو بھی یہ ظہور حاصل ہوتا ہے وہ صداقت اور امانت کی اس درجے پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان کی ذات سے کبھی اس بات کا اظہار نہیں ہوتا کہ ہم امام کے حضور میں پہنچ چکے ہیں. لیکن ان کی ذات سے ہو یا نہ ہو, خدا کی ذات کا کمال یہ ہے کہ پھر وہ ان سے ایسے یعنی اشعار کو ظاہر کرتا ہے, ایسی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے کہ عوام کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہونا ہو یہ امام کے پاس ضرور پہنچا ہوگا. اگر ایسا ہی ہے, اگر ایسا ہی ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور کیا ہو. لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, میرا دل کہتا ہے کہ ان افراد نے جنہوں نے امام کو اتنے نزدیک سے ظہور کیا ہوگا, حتماً استاد سید جعفر کی شخصیت ہو رہی ہے اور رہی ہوگی, ورنہ ان کے وجود سے بہت کچھ ایسا ظاہر ہوا ہے کہ جس کو میں نہ جانتا ہوں نہ بیان کر سکتا ہوں.
پر محمد والے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم.
مجھے حکم یہ دیا گیا کہ فلسفہ شہادت کے عنوان سے گفتگو کروں. عزیزان محترم, فلسفہ شہادت یقیناً شہادت ایک ایسا مرتبہ, ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے لیے اولیاء نے, حتی انبیاء نے, حتی آئمہ نے جس کی خواہش مظاہر کیا ہے. اور شہادت کے بعد میں, اس کی فضیلت کے بعد میں جو احادیث اور جو روایات بیان ہوئی ہیں ان اتنی کثرت اور اتنی شدت ہے کہ انسان خواہ نہ خواہ اگر اس شہادت کے ایک ابتدائی عنوان سے بھی واقف ہو جائے تو تمنا کرنے لگتا ہے. خود اس کا فلسفہ کیا ہو سکتا ہے, یقیناً وہ ایک ایسی ابحاث ہیں کہ جن میں مجھ جیسا طالب علم شاید حضور کی طاقت و گنجائش نہیں رکھ سکتا. اپنے حقیر سے متعلق کچھ چیزیں جو میں پڑھ سکا اور سمجھ سکا اپنے اس جتنا بھی کیریئر میں نے گزارا, اس میں جو باتیں کچھ حقیر کو سمجھ جائیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. عزیزان محترم, شہادت کو مقام ہے کہ شہید اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے. یعنی کیفیت اس طرح سے گرتا نہیں ہے, یعنی ابھی گرا نہیں ہوتا, خداوند اس کے درجے اور اس کے درمیان سے تمام گناہوں اور تمام حساب و کتاب کو ہٹا دیتا ہے. اب تمام گناہوں اور تمام حساب و کتاب کو ہٹا دینے کا مطلب کیا ہے, یہ یا شہید جانتا ہے یا اس کا پروردگار جانتا ہے. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ جب کسی ذات اور اس کے پروردگار, کسی عبد اور اس کے پروردگار کے درمیان کوئی گناہ اور کوئی حساب کتاب نہ ہو تو پھر وہ خداوند کریم کے جو جمال اور نورانیت ہے اس کو مستقیم درک کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے. تو جب یہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو جو مقام شہید کو اگر کہا جائے نا کہ افضل ترین مقام شہید کو کیا ملتا ہے, تو شہید کو افضل ترین مقام وہ ملتا ہے کہ اس کو جنت میں ایک مقام ایسا ہے کہ جو مقدس ہے شہداء سے, اور شہداء اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ جو مقام ہے اس کی کیفیت یہ بیان ہوئی ہے روایت میں کہ شہداء جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد سارے شہداء ہیں اور وہ تمام کے تمام ایک خاص نقطے کی طرف اس طریقے سے مرکوز ہوتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی تمام تر اعلیٰ اور پاک جتنی بھی نعمتیں جتنی اعلیٰ اور عرفہ نعمتیں ہیں وہ ان شہداء سے تقاضا کر رہی ہوتی ہیں کہ تم ایک لمحے کے لیے ہماری طرف دیکھ لو. ایک لمحے کے لیے یعنی کیوں مقصد کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی میں اپنی زبان میں کہوں تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی تمام تر اعلیٰ و عرفہ نعمتیں شہداء سے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ایک لحظے کی تمہاری نگاہ ہمارے لیے نعمت ہے. ہم تمہارے لیے تمہاری نگاہ ہمارے لیے نعمت ہے لیکن اتنی تڑپ کے باوجود یہ شہداء ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو پھر یہ نعمتیں مایوس سی ہو جاتی ہیں. پھر میرے جیسے جو اہل غیر ہوتے ہیں جن کو جنت کا بہت شوق ہوتا ہے وہ ان کو پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ اس طرح سے ہے. تو پھر کچھ جیسے انجان یہی سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے تو جواب صرف ملتا ہے کہ وہ مشاہدہ وہ چیز جس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ خاص چیز نور خاص امام حسین علیہ السلام
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کا ایک خاص نور ہے ایک خاص جمال ایسا ہے کہ جو مختص ہے شہداء سے اور اس نور کی اس جمال کی کیفیت یہ ہے کہ وہ شہید جس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان اب کوئی گناہ نہیں ہے جس کے اور اس کے پروردگار کے اب درمیان کوئی حساب و کتاب نہیں ہے جو بالکل پاک و صاف ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ خدا کے نور کو مستقیماً و مباشراً مشاہدہ کر سکتا ہے اس کی جو نعمت عالی ہے اس کا نام زیارت سید الشہداء ہے. تو عزیزوں یہ مقام اور یہ منزلت اب یہاں پر کون پہنچے گا اس مقام کو کیسے بیان اس کا فلسفہ کیا ہو سکتا ہے یہ مجھ جیسے حقیر انسان کی صرف جسارت ہی ہوگی اگر میں کچھ عرض کر سکوں لیکن کچھ چیزیں جو عرض کرنا مقصود ہیں. عزیزان محترم ایک تصور جس کو خود آیت میں بڑی شدت کے ساتھ کہا گیا بلا تقولو مت کہو. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا بعض دوست موجود تھے کہ بلا تقولو امر ہے نہیں ہے امر اور نہیں پروردگار کا جب امر ہو جائے وجوب بن جاتا ہے نہیں وارد ہو جائے حرام ہو جاتی ہے. خدا نے کہا مت کرو جب کہا مت کرو مثلاً خدا نے کہا شراب مت پیو تو اب یہ مت پیو نہیں ہے تو شراب پینا کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی. خدا نے کہا سردو نماز پڑھو تو نماز پڑھنا واجب ہو جائے گا. تو امر و نہی کی جو ظاہر کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا امر کر دے وجوب آ جاتا ہے نہیں کر دے حرام حرمت آ جاتی ہے. تو اب جب آیت میں خدا کہہ رہا ہے بلا تقولو مت کہو تو پھر یہ نہ کہنا کیا ہے اب یہاں پہ کیفیت نہیں ہے یعنی کہنا حرام ہے شہید کے لیے. آپ جو آگے بات آ رہی ہے کیا مت کہو یعنی یہ جو بات آ رہی ہے خدا کہہ رہا ہے کہ ہرگز یعنی حرام ہے تم پر یہ کہنا کیا موت موت کہنا ایسے شخص کو کہ جو اللہ کی سبیل میں قتل کر دیا جائے اس کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا حرام ہے ہرگز استعمال مت کرو. یہ ایک مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے لا تحسبن تم اصلا گمان نہیں کر سکتے کسی الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات یعنی تمہارا گمان کرنا کہ یہ موت ہے یہ بھی غلط ہے. بس کہنا تو غلط تھا ہی اگر تم نے سوچا بھی کہ یہ موت ہے تو تم غلطی پر ہو. بس نہ کہنے کی اجازت ہے نہ سوچنے کی اجازت ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ موت کیا شے ہے اس موت کو حل کر لیں تو شاید ہمارے لیے یہ دونوں مرحلے حل ہو جائیں گے. اب عرض یہ ہو رہی ہے یہاں پر ایک مرحلہ لیکن اس کو صرف عرض کرتا چلوں کہ دونوں مقامات پر شاید کہا رہا بل احیاء بلکہ یہ زندہ ہے. میں نے اس دن بھی عرض کرتا کہ بل ترقی ہے. ایک مرحلہ ہے کہ جہاں تک ہم نے آپ کو کہہ دیا مت کہو بات یہاں پہ ختم ہو گئی نا. بس جب ہم نے کہہ دیا کہ یہ موت نہیں ہے موت نہیں کا مطلب کیا ہے کہ یہ زندہ ہے مطلب یہی نکلتا ہے. لیکن جب ترقی آ جائے تو ترقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر امر ہے اس کے بعد ترقی آ جائے نہیں ہے اس کے بعد ترقی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات والی چیز ہے اس کی تثبیت اور اس کا اقرار اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے. بس یہاں تو ہم نے تم پر کہنا حرام کر دیا یہاں تو ہم نے تمہیں کہہ دیا کہ تمہیں اجازت ہی نہیں ہے کہ تم سوچو بھی گمان بھی کرو یہ موت ہے. بل کہہ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حیات تمہاری زندگی سے زیادہ ثابت ہے ہمارے شاید تمہاری حیات اتنی تثبیت نہ ہو شاید تمہارا زندہ ہونا اتنا ہمارے لیے ضروری نہ ہو جتنا ان کا کا زندہ ہونا ضروری ہے، بل احیاء ہوں گے تاکہ یہ زندہ ہے. اور پھر دو مقامات پر دو مختلف طریقے، ایک جگہ پہ کہا بلا کہ لا تشعرون، تم دیکھو یہ زندہ ہے، تمہارے شعور کے اندر مسئلہ ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مرے ہوئے ہیں، بس تم نے نہ کہنا ہے نہ سمجھنا، تمہارا شعور ان کی حیات کو درک نہیں کر سکتا. تو خدا جانے وہ شہید کس مقام پر ہوگا جس کی زندگی کی ابتدا کو انسان درک نہ کر سکے، اس کے مقام کو کہاں سے درک کرے گا. اب یہ ایک مرحلہ ہے، وہاں پہ پھر کیا فرمایا، بل احیاؤن وعند ربہم یرزقون، صرف یہی نہیں کہ تم ان کا شعور نہیں کر سکتے، یہ زندہ بھی ہیں. اور حیات کی ایک نشانی کیا ہے، رزق کا حاصل کرنا. یہ جملہ اپنے پاس ذرا محفوظ رکھیے گا، حیات کا ایک معنی کیا ہے، رزق کا حاصل کرنا. رزق کا حاصل کرنا حیات کی علامت ہے. دیکھیے اب موت کیا چیز ہے، جب حیات سمجھ میں آ جائے تو حیات کی ضد کا نام ہم موت سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حیات کی ضد کا نام موت ہے. اب ہم آتے ہیں علماء سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں موت کیا ہے، ایک بہت بڑا جنجال ہے، ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، بہت ساری دنیا ہے جو خوف میں مبتلا ہے، موت کا نام آتا ہے لوگوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں وغیرہ وغیرہ جیسے حالات ہو جاتے ہیں. لیکن یقین کیجیے 11 سال ہو گئے، 4 جولائی 2003 بعض دوستان واقف ہیں، میں صرف ایک جملہ کہنے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. اس کی جمعے کا ہی دن تھا جیسے کہ کل گزرا، کوئٹا میں جامع مسجد میں فائرنگ ہوئی جمعہ کی نماز میں، اور ہمارے بہت سارے دوستان، بہت سارے یقین کیجیے اس میں ایسے افراد شہید ہوئے اور اتنی کثرت سے شہید ہوئے کہ کوئٹا میں ہماری کمر ٹوٹ گئی. 65 افراد شہید ہوئے تھے، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. اس میں سے کچھ قبر رکن میرے حصے میں بھی آ گئی تھیں، اور میں نے کچھ لمحات ایسے محسوس کیے تھے کہ جن میں بندے کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ بس اب جو ہے وہ ملاقات کی گھڑی نزدیک ہے. میں صرف شہادت دینے کی بات کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، اپنے نوجوان دوستوں کے لیے خاص طور پر، کہ یقین رکھو اگر تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت اور مبدت ہے تو موت سے زیادہ شیریں، جو حضرت قاسم نے کہا تھا، میں صرف شہادت دے رہا ہوں، میں صرف شہادت. میرے آج تک زندگی میں اس کے بعد جب بھی کبھی کوئی تجربہ خیال آتا ہے تو میں کبھی کبھار پروردگار سے یہ کہتا ہوں کہ اتنے شیریں مقام سے مجھے تمہیں پیچھے ہٹا لیا، خدا جانے تو میری زندگی سے چاہتا کیا ہے. یقین کیجئے اس چیز کو اپنے گرہ سے باندھ دیجئے. لیکن موت ہے کیا، بس یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے اور مبدت، اہل بیت کی محبت رکھنے والوں کے لیے موت واقع جو حضرت قاسم نے کہا ہے اسے اپنی زندگی کا اصول بنا لے. تو اگر آپ شہد سے زیادہ شیریں کوئی چیز پینا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات ہمارے استاد نے کی مجھے بہت پسند ہے، آپ تک پہنچانا بھی چاہوں گا، فرمایا کہ شہادت ہمارا ہدف نہیں وسیلہ ہے، ہمارا ہدف نہیں ہے شہادت، شہادت ہمارا ہدف نہیں، ہمارا ہدف ظہور امام، ٹھیک ہے، ہمارا
محمد
حکومت عدل الہی، یہ ہمارا ہدف ہے. اگر اس وسیل اس کے راستے میں شہادت آ جاتی ہے تو ہم بالکل تیار ہیں. تو عزیزو ہدف وہ رکھو اور اس درمیان میں بالکل بے خوف ہو جاؤ، میری بات میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، بالکل بے خوف ہو جاؤ، گولی سے پہلے تمہارا امام تم تک پہنچے گا، یہ بات میری لکھ لو. عزیزان محترم، اب بہرحال موت ایک قضیہ ہے جس کے لیے بہت سارے جنجال ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی. ہم نے جب علماء سے سوال کیا تو فرمایا کہ موت مخلوق ہے، قرآن میں ذکر ہوا اللہ نے موت اور حیات دونوں کو خلق کیا ہے، تو جب موت اور حیات دونوں کو خلق کیا تو اب موت مخلوق ہے. اگر مخلوق ہے تو پھر کیسی مخلوق ہے، یہ سوال ہے، کیسی مخلوق ہے؟ کیا یہ موت کسی جن کا نام ہے؟ کیا موت کسی فرشتے کا نام ہے؟ موت جمادات میں سے ہے، نباتات میں سے، حیوانات میں سے ہے، آخر کیا کیٹیگری کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کیٹیگری یہ ہے کہ موت مرض ہے، موت مرض ہے، اسی لیے مرض الموت کہا جاتا ہے. یہ آپ جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ اسی لیے استعمال ہوئی ہے کہ موت مخلوقات کے اعتبار سے مرض ہے. اب اگر مرض ہے تو پھر کیسا مرض ہے؟ اب کیسے کے لیے بہت سارے علماء نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، لیکن ایک معمولاً جو تشبیہ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے انسان 3 چیزوں سے مرکب ہے. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بحث ہے، اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، وہ جب جہاں کسی نے بھی چاہا اس کے لیے میں پیش کر دوں گا کہ یا انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے یا 3 چیزوں سے. اس کا جو انتہائی نتیجہ وہ تقریباً ایک ہی نکلتا ہے، جہاں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ انسان بدن کے علاوہ روح ہے. اب بعض علماء یہ کہتے ہیں روح ہی کا ایک اور جنبہ یا اس کی ایک اور ڈائمنشن نفس ہے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان روح، نفس اور بدن کا مجموعہ ہے، بس نفس ایک اور چیز ہے، جدا گانا چیز ہے. اب اس کے اوپر ادلہ موجود ہے، مباحث ہیں، جب جہاں کسی نے چاہا عرض کر دوں گا. اب بہرحال ہم جس فیز میں گفتگو کر رہے ہیں، فرض کیجئے کہ 3 چیزیں ہیں، انسان کا ایک بدن ہے، ایک نفس ہے اور ایک روح ہے. نوجوانوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے بتاؤں، آپ آج کی دنیا میں تصور کر لیں گاڑی، تو گاڑی میں تین چیزیں ہیں، ایک گاڑی کی اپنی باڈی ہے جو انسان کے جسم کی مانند ہے، گاڑی میں پڑا ہوا انجن اس کی نفس کی مانند ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ اگر اس پہ بھی چھوڑ دو جو اس پہ گھومنے والا پیٹرول ہے جس کی وجہ سے وہ چلتا ہے وہ اس کے نفس کی مانند ہے۔ یہ جو روح ہے اس گاڑی کی وہ کون ہے؟ یہ اس کا ڈرائیور ہوتا ہے۔ یہ چیز ہمارے جو اسد ہمارا ڈرائیور ہے، ہمارے ہمیں چلانے والا وہ ہماری روح ہے۔ اب یہ جو گاڑی کا رابطہ ڈرائیور سے کس کے ذریعے سے ہے؟ انجن یا پیٹرول۔ اگر پیٹرول نہ ہو گاڑی میں تو کیا ہوگا؟ گاڑی نہیں چلے گی، جتنا مرضی آپ زور لگا لیں، جتنی اچھی ہو، جتنے اچھے ماڈل کی ہو، جتنی خوبصورت ہو، نہیں چلے گی۔ اسی طرح سے ڈرائیور جتنا کبھی ہو نہیں چلا سکتا جب تک کہ اس کے اندر انجن نہ ہو۔ انسان پر روح کا کنٹرول اسی نفس کے تھرو ہے۔ اگر یہ نفس نکال دیا جائے تو پھر انسان کا جو باڈی ہے وہ روح کے قابو سے باہر نکل جاتی ہے۔ اسی لیے آیت میں جو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، نفس کو لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ جب نفس پر مرض موت عارض ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ روح کا جسم سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ابھی جب جیسے ہی رابطہ منقطع ہوا وہ انسان جو ابھی جیتا جاگتا جسے ہم زندہ کہہ رہے تھے وہ مر جاتا ہے۔ ابھی زندہ تھا، ایک سیکنڈ پہلے میرے ساتھ تھا، مجھ سے باتیں کر رہا تھا، ایک سیکنڈ بعد مر گیا۔ بایولوجی میں حیات کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا کیفیت ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں کبھی اور بیان کروں گا۔ بایولوجی کا لفظ صرف اشارہ کر دوں کہ بایولوجی جس چیز کو، سائنس جس چیز کو حیات کہتی ہے، اس اعتبار سے اس پہلے ابتدائی سیکنڈ میں وہ انسان بایولوجیکلی زندہ ہوتا ہے۔ اور بایولوجی یہ کہتی ہے کہ انسان کا مغز ہے جو اس کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب یہ جو مغز ہے، سائنس خود ہی یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ آخر میں مرنے والے سیل انسان کے جسم میں اس کے مغز کے ہوتے ہیں۔ تو اگر مغز زندہ ہے تو پھر سائنٹیفک اعتبار سے انسان کو حرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کر رہا۔ تو یہ وہ کنٹرڈکشن ہے، یہ وہ تناقض ہے سائنس کے اندر کہ ایک جگہ پر جس کو وہ اپنے طور پر زندہ کہہ رہا ہے اسی کو سائنسدان مردہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کے اپنے نظریے کے مطابق یہ زندہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اب یہ مر گیا، سائنسدانوں سے کبھی اور بحث کریں گے کہ موت کیا ہوتی ہے، کیسے آتی ہے۔ آپ کے لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ابھی پہلے نسل یوں سمجھے کہ نفس پہ جیسے ہی موت عارض ہوئی تو انسان کی روح کا بدن سے رابطہ کٹ گیا۔ اب یہ جسم جو ہے انسان کی روح کے قابو میں نہیں رہا۔ ایک اور کیفیت انسان کے حالات جو ہم دیکھتے ہیں، جس کو مذہب نے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا، وہ کیا ہے؟ کہ اپنی خواہشات نفس کے پیروں مت بنو، اپنے خواہشات نفس کو اپنے آپ کو اپنے خواہشات نفس کے اختیار میں نہ دو۔ اس کی جو بہترین مثال ہے، اب آپ دو سیکنڈ کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کسی گاڑی میں جا رہے ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگے کہ آپ کی گاڑی نے مخالفت کر دی، اب وہ صرف انجن کے تابع ہے، آپ کے تابع نہیں ہیں۔ تصور کر سکتے ہیں اس حالت کو، تھوڑی دیر تو چلے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ واضح سی بات ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہلاکت ہو جائے گی۔ تو یہ جو گاڑی کی مثال میں سمجھ میں آ رہی ہے، اسی کو محسوس اور ملموس کر لیں اپنے حیات کے اندر۔ انسان اگر بدن کے تابع ہو جائے تو شاید وہ تھوڑا سا راستہ طے ضرور کر لے گا، لیکن اس راستے کا انجام بالآخر ایکسیڈنٹ اور ہلاکت ہوگی۔ لہذا نفس کا تابع ہونا، نفس کی پیروی کرنا بالآخر انسان کو ضلالت، گمراہی اور ہلاکت کا شکار کرتی ہے۔ خوب، اب یہ جو نفس پر عارض ہو گئی موت، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ موت جو نفس پر عارض ہو رہی ہے، آیا یہ موت نفس کی موت کہلا رہی ہے یا جسم کی موت کہلا رہی ہے، یہ بحث ہے یا نہیں ہے؟ تو اس اعتبار سے علماء نے کہا کہ موت تینوں چیزوں پر عارض ہو سکتی ہے۔ موت انسان کے جسم پہ بھی عارض ہو سکتی ہے، موت انسان کے نفس پر بھی عارض ہو سکتی ہے، موت انسان کی روح پر بھی عارض ہو سکتی ہے۔ عزیزو، اگر موت انسان کے بدن پر عارض ہو جائے تو وہ موت ہوتی ہے جس کو میں اور آپ دیکھتے ہیں روزانہ، انسان مرتے ہیں، ہم انہیں دھلا نہلا دھلا کر دفنا دیتے ہیں، یہ جسم کی موت ہے۔ لیکن اگر موت روح پر عارض ہو جائے اور کسی کی روح مر جائے تو پھر ایسا انسان ہدایت کے قابل نہیں رہتا۔ نبی کے ہاتھ پر کنکری، نبی کے ہاتھ پر پتھر کلمہ پڑھ سکتا ہے، ایسا شخص کلمہ نہیں پڑھے گا جس کی روح مر جاتی ہے۔ جس کی روح مر گئی ہو، یہ ہدایت کو قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ جب انسان اس مرحلے پر پہنچتا ہے تو قرآن صدا دیتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالم اس مرحلے پر ہوتا ہے کہ جہاں اس کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔
کہ خدا ہمیں اس حالت کا پتہ ہمیں رکھے. اور نفس کی موت کیا ہے؟ یہ جو کہا نا کہ کل نفس ذائقہ الموت, ذائقے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس کا جو رابطہ ہے یہ منقطع ہو جاتا ہے. یہ خود نفس کی موت نہیں ہے, نفس کی موت انسان کی زندگی میں واقع ہوتی ہے. اور جس انسان کے نفس پر موت واقع ہو جائے وہ شخص کی روح زندہ ہو جاتی ہے, اور جس کی روح زندہ ہو جائے وہ سلمان یا ابو ذر بن کے سامنے آتا ہے. یہ موت کا ہے. اب بہرحال کیا قسمیں ہیں, ابھی میں اس میں یقیناً بہت طولانی بحث ہے کہ خود موت کسے کہتے ہیں. جب تک ہمیں حیات کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا ہم موت کو نہیں سمجھ سکتے. ابھی میں صرف اجمالی طور پر وہ گفتگو کر رہا ہوں جو میرے مقصود ہے کہ اگر آپ مرض ہیں تو پھر مرض ہے تو مرض کا علاج ہونا چاہیے یا نہیں. حکیم بکرات, ایک بہت قدیم یقیناً نام سنا ہوگا آپ نے, حکایات میں حکیم بکرات کے بارے میں ایک حکایت ملتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حکیم بکرات ایک شہر میں گئے, ایک گاؤں میں پہنچے یا کسی بھی جگہ پہنچے, وہاں جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں ایک ایسا مرض آ گیا ہے کہ جس کا علاج ممکن نہیں ہے. تو حکیم بکرات نے فرمایا کہ یہ بات اللہ کے عدل کے خلاف ہے, یہ بات اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ کوئی مرض انسان پر عارض کرے اور اس کا علاج ممکن نہ ہو. کہا کہ تم یہ کہو کہ ہمیں اس کا علاج نہیں معلوم, یہ مت کہو کہ اس کا علاج نہیں ہے, علاج ہوگا تمہیں نہیں معلوم. کہا اگر ایسا ہے تو آپ علاج ڈھونڈ کے بتا دیجئے. انہوں نے اس شہر کے اس منطقے کے جو چرواہے تھے ان کو جمع کیا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ آپ تم نے اس علاقے میں کوئی نئی جڑی بوٹی دیکھی ہے, ایسی جڑی بوٹی کہ جو اس سے پہلے یہاں نہ پائی جاتی ہو؟ تو ان میں سے چند ایک نے کہا ہاں ہم نے ایک ایسی جڑی بوٹی کا ملاحظہ کیا جو پہلے اس منطقے میں نہیں ہوتی تھی, کہا وہ لے کر آؤ. اور اس سے انہوں نے دوا تیار کی, جو دوا تیار کی وہ اسی بیماری کا علاج تھی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کو کوئی مرض میں مبتلا کرنے سے پہلے اس کے علاج کو ختم کرتا ہے.
اللهم صل علی محمد.
عزیزو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا علاج ممکن ہے, اور موت اگر مرض ہے تو میرے پاس کلیہ صرف اس روایت سے, اس حکایت سے یہ آتا ہے کہ جو بھی چیز موت سے پہلے خلق ہوئی ہوگی اس شے کے اندر موت کا علاج موجود ہوگا. یہ کلیہ آ گیا, یہ دو کلیہ اپنے پاس رکھیے گا, اس کو سنبھال کے انشاءاللہ آگے اس سے بحث کریں گے کہ بس موت مرض ہے اور ہر مرض کا علاج اللہ اس سے پہلے خلق کرتا ہے.
اتنا میں جانتا ہوں کہ مرض اول مخلوق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب بہرحال یہ موت مرض ہے. ہوتا کیا ہے عزیزوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز کہ جو ہمیں موت سے نجات دلا دے وہ کیا ہے, موت کا علاج ہے. حیات موت کے نہ ہونے کو نہیں کہتے, حیات کے اپنے آثار ہیں. حیات جہاں کہیں ہوگی اپنا اثر دکھائے گی. دیکھیے اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ جب کسی بدن پہ موت عارض ہوتی ہے, کوئی بدن مرتا ہے تو اس کے موت کے کچھ علامات ہیں. حیات کے اپنے آثار ہوتے ہیں, موت کے اپنے آثار ہوتے ہیں. اب جنہوں نے مردوں کو غسل دیا ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے, اور یہ تجربے میں بھی بات آئی ہے کہ وہ عوارض جو موت سے مردے سے سب سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں ان میں سے ایک اثر, ایک کیفیت کیا ہے کہ مردے کے جتنے بھی یہ جوڑ ہیں, یہ جتنے بھی اعضا ہیں یہ جدا ہو جاتے ہیں, ان میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے, ان میں افتراق پیدا ہو جاتا ہے. یہ افتراق کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب مردے کو آپ کسی جگہ پہ ڈالتے ہیں تو اس کا جسم بے ہنگم انداز سے پڑا رہتا ہے. تو کوئی شخص اگر بے ہوش ہو اور کوئی شخص اگر مرا ہوا ہو تو ان دونوں کی کیفیت سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان میں سے کون مرا ہوا ہے, کون بے ہوش ہے. جو بے ہوش ہوگا, حتیٰ کومے کی حالت میں انسان 20-20 سال تک پڑا رہتا ہے لیکن اس کے اعضا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. مردہ ہونے کی پہلی علامت کیا ہے؟ افتراق, اعضا کا ایک دوسرے سے جدا ہو جانا. اب حیات کیا ہے؟ حیات اس کے الٹ ہے. انہی اعضا کے اتحاد کا نام حیات ہے. یہ بدن کی حیات و ممات ہے. اجتماع کی حیات و ممات بھی اسی طریقے سے ہے. وہ اجتماعات, وہ ملتیں کہ جن کے درمیان میں اتحاد و اتفاق ہوتا ہے وہ قومیں زندہ ہوتی ہیں. اور جن قوموں میں افتراق پیدا ہو جائے, جن قوموں میں آپس میں اتحاد نہ رہے وہ قومیں مر جاتی ہیں.
محمد
لیکن اب اسی موت کا
اسی موت کا دوسرا اثر دیکھیے. دوسرا اثر کیا ہے؟ کونے میں پتہ لگتا ہے. یہ جو ڈاکٹر کونے میں چلا جاتا ہے انسان, اس کو ایک ڈرپ لگا دیتے ہیں. ڈرپ لگا دیتے ہیں, ڈرپ لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کھا تو سکتا نہیں ہے, پی سکتا نہیں ہے. اب جب تک اس کے, اب دیکھیے آج کل وہ دور آ گیا جہاں پہ تنفس بھی جعلی طریقے سے پہنچایا جاتا ہے, دل کی دھڑکن کو بھی, خون کی جو گردش ہے اس کو بھی جعلی طور پہ چلایا جاتا رہتا ہے. وہ کون سا مقام ہے آخر کہ جہاں پہ جا کر ڈاکٹر کہتا ہے نہیں یہ مر گیا, اب اس کے اندر زندگی نہیں ہے. اگر آپ غور کریں گے وہ مقام اس وقت آتا ہے کہ جب اس کی یہ چاہے سانس چل رہی ہو یا نہ چل رہی ہو, اور آرٹیفیشل طور پہ یہ خون کی گردش جاری ہو یا نہ ہو, جیسے اس کی ڈرپ رک جاتی ہے نا, اب وہ قطرہ گرنا بند ہو جاتا ہے. یعنی اب ہماری اصطلاح میں کیا کہیں گے کہ اگر اس کا جسم رسک کو قبول کرنا چھوڑ دے, رسک کو طلب کرنا چھوڑ دے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مر چکا ہے. یہ رسک کو طلب کرنا چھوڑ دے تو یہ مردہ ہو جاتا ہے, یہ رسک کو طلب کرنا چھوڑ دے تو یہ مر جاتا ہے. تو اب وہ جو اندہ رب ہم یرزقون کہہ رہا ہے, کہ زندگی اور حیات کس چیز کا نام ہے؟ رزق کا طلب کرتے رہنا. عزیزو یہ ایک رزق ہے جسم کا, جسے جسم طلب کرنا چھوڑ دے تو انسان مر جاتا ہے. تو اگر کسی کی روح کی حیات اور ممات کا پتہ لگانا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ روح کی غذا کیا ہے اور روح سے کب تک طلب کر رہی ہے یا نہیں. دیکھیے روح کی غذا کا نام ہے علم, روح کی غذا کا نام ہے معرفت, روح کی غذا کا نام ہے حق. روح اپنے وجود میں حق طلب ہوتی ہے. جو روح ہے حق و علم اور معرفت کو طلب کرنا چھوڑ دے وہ روح مردہ روح ہوتی ہے. تو بس اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ میری روح ابھی تک زندہ ہے یا نہیں, تو دیکھنا یہ ہوگا میرے اندر طلب علم و معرفت و حق ہے یا نہیں. اگر میرے اندر طلب علم و معرفت و حق ہے تو میں زندہ ہوں, ورنہ میں کب کا مر چکا ہوں. روح کا رزق تو بتا دیا کہ روح کا رزق یہ ہے. اب میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ رزق جب ملتا ہے تو رزق ملنے والا اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, اور رزق دینے کے بعد یہ جو رزق ہے اس رزق کا کمال, اگر یہ شخص جس کو رزق مل رہا ہے, یہ رزق مل رہا ہے, رزق ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مومن اس وقت ہوگے کہ جب ہم تمہیں ہمارے مما ينفقون, ہم نے جو رزق تمہیں ينفقون مما رزقناهم ينفقون, وہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اگر تم ان میں سے انفاق کرو گے تو تم مومن ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا, تم اصلا نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے دیے گئے رزق میں سے انفاق نہ کرو. تو عزیزو یہ جو مجالس عزا کا سلسلہ اہل بیت نے جاری کیا ہے, اگر تم اس کی اب کیفیت کو سمجھنا چاہو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ شیعہ آج تک زندہ کیوں ہے. جب یہ شہید ہے, میں نے اس دن شہید ہے تو شہید کون ہے؟ شہید کے قطرہ گرا, سارے جتنے بھی حساب کتاب ہیں ختم ہو گئے. تو اب یہ اپنے ایمان کی اعلیٰ ترین درجے پر ہے یا نہیں ہے؟ شہید اپنے ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے, شہید نیکی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے. ان دا رب ہم یرزقون ہے, اس کو اپنے پروردگار کی طرف سے رزق مل رہا ہے. تو پھر شہید جب ایمان کے, شہید جب نیکی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے, تو پھر شہید سے اس چیز کا گمان بھی نہ کرنا کہ شہید اپنے پاس جو رزق اس کو مل رہا ہے اس کا انفاق نہیں کیا کرتا. شہید حتماً اپنے پاس جو رزق اس کو پروردگار سے ملتا ہے اس کا انفاق کیا کرتا ہے. یہ قوموں کی صلاحیت کا مسئلہ ہے کہ ان کے اندر رزق لینے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں. یہ تاریخ میں ثابت, جن ملتوں نے اپنے شہداء سے اس رزق علم و معرفت کو حاصل کرنے کا ہنر سیکھ لیا, وہ قومیں تاریخ میں کبھی نہیں مری. انہوں نے تاریخ میں ہمیشہ اپنی زندگی کا اظہار کیا. اب ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے شہداء سے اس رزق کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. ہم صلاحیت پیدا کر لیں, ہمارے شہداء, یقین کیجئے تاریخ میں ہر قوم کے اپنے شہداء پر فخر ہے, اور ہمارے پاس ایسے شہداء موجود ہیں کہ جن کے وجود پر ہم افتخار کر سکتے ہیں. بس ہماری صلاحیتوں کا مرحلہ ہے. اب یہ مرحلہ یہاں تک آ گیا, بس موت موت, اب ہم موت سے آثار حیات, حیات کا اثر کیا ہے کہ حیات اپنے اثر کو ظاہر کرتی ہے. اب دو گندم کے دانے ہیں, وہ ہوتا ہے جس کو دوبارہ بیج کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو بیج کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے یہ دانہ زندہ ہوتا ہے, زندہ ہوتا ہے تب اس میں سے دوسرا پودا نکلتا ہے. اگر زندہ نہ ہو تو اس میں سے پودا نہیں نکلے گا. اب یہ زندہ جو ہوتا ہے, ایک عام گندم کا جو دانہ ہے وہ دو سال تک اس کے اندر حیات باقی رہتی ہے, وہ دو سال تک زندہ رہتا ہے. دو سال سے زیادہ اگر اوپر ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے. اب آپ نے کم از کم یوسف نبی تو دیکھی بھی ہوگی, سب نے دیکھی بھی ہے نا یوسف نبی, اس کے کچھ واقعات ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا ذرا. اب یہ گندم کا دانہ حیات کیسے ظاہر ہوگی, یہ میرے سامنے پڑا ہوا مجھے نہیں پتا لگے گا کہ یہ زندہ ہے یا نہیں. تو اس کی زندگی, اس کے حیات کے آثار کو ظاہر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو زمین میں دبا دو, زمین میں دبا دو اس کو. وہ جو چار عناصر ہیں, آب و خاک و ہوا اور روشنی, یہ چار عناصر ملیں گے تو یہ اپنے حیات کو ظاہر کر دے گا. تو کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مہیا ہو جائیں تو قومیں بھی اپنی حیات کے اثر کو دکھانا شروع. خوب, یہ گندم کا دانہ زمین میں چلا گیا, اب اگر یہ زندہ ہے تو یہ اپنے حیات کے اثر, اور حیات کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ گندم کی بالی, آپ کر دیں گے ابتدائی جو دانہ نکلتا ہے اگر آپ ہاتھ لگائیں تو مسل جائے گا, کتنا نازک ہوتا ہے یہ اپنی حقیقت میں, اپنے وجود میں. لیکن اس کی حیات کا اثر اتنا قوی ہوتا ہے کہ یہ زمین کے سینے کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ حیات روکنے والی جو قوتیں ہیں ان سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. مانے جو ہے اس سے خود حیات کا اثر زیادہ قوی ہوتا ہے. تو تم مانے کی شدت اور قوت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو زندہ کر لو, تمہاری حیات کا اثر ساری دنیا کو دکھائی دے گا. بس حیات کا اثر ہو گیا, اب یہ حیات. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ تجربہ بھی کیا ہوگا کہ چونٹی کبھی کبھار یہی دانہ زمین کے اندر لے جاتی ہے. جب زمین کے اندر لے جاتی ہے تو زمین میں پہنچنے کے بعد اس کو چاروں عناصر بعض اوقات مہیا ہو جاتے ہیں, لیکن زمین کے نیچے جانے کے باوجود بھی اس دانے سے حیات ظاہر نہیں ہوتی. تو جب سائنسدانوں نے اس پہ ریسرچ کرنے کا, عجیب بات ہے کہ ہم گندم بوتے ہیں تو دانہ نکلتا ہے, چونٹی اسی دانے کو زمین میں لے جاتی ہے اس میں سے نہیں نکلتا. تو انہوں نے تجربہ کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو یہ علم دیا ہے کہ جب وہ اس دانے کو زمین میں لے کر جاتی ہے اور محفوظ کرنا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ہے اس کے مطابق وہ اس کے دو ٹکڑے کر کے اس کو محفوظ کرتی ہے. دیکھیے, جیسے ہی افتراق پیدا ہوا فوراً ہی موت واقع ہو گئی.
کیا بات ہے,
ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا شاید انہوں نے یہیں سے سیکھا ہو, لیکن یہ موجود ہے. وہ توڑ دیتی ہے. آپ شاید کسی کے دماغ میں یہ سوال بھی آ جائے کہ بعض دانے ایسے ہیں جیسے دھنیے کا دانہ ہے, دھنیے کا دانہ اگر آپ ثابت کھو دیں گے تو اس میں سے پودا نہیں نکلے گا. دھنیے کے دانے کو اگر نکالنا ہے تو اس کو دو توڑنا, دو چار ہوتے ہیں اس میں سے, اس کو دو کرنا پڑتا ہے. آپ دو کریں گے تو پھر دانہ اس میں سے پودا نکلے گا. لیکن چونٹی کو چھوٹے سے مختصر دماغ میں اللہ نے یہ علم بھی دیا ہے کہ جب وہ دھنیے کا دانہ لے کر جاتی ہے تو پھر اسے دو حصوں میں نہیں چار حصوں میں توڑ کر رکھتی ہے. تو خدا نے اتنے چھوٹے سے دماغ میں اتنا بہت علم دیا ہوا ہے. ہمارے پاس اللہ نے بہت بڑا دماغ دیا ہوا ہے, کبھی اس کو غور کیجیے گا. اب یہ جو چونٹی ہے, اب اس میں ایک چھوٹا سا سبق ہے. میں اپنے خاص طور پر نوجوان ساتھیوں کو صرف اشارہ تم کہتا ہوں چلا جاؤں, کیونکہ زندگی کے عام تجربے ہیں. آپ نے بھی شاید کبھی کیوں نہیں کیوں تو آپ کر کے دیکھ لیجیے گا کہ چونٹیاں کیا ہوتی ہیں, ایک قطار میں چلتی ہیں. جب بھی ان کا راستہ ہے پورا, یعنی چونٹی ایک معجزہ ہارون یحییٰ نے کتاب لکھی ہے اور اس پہ جو اس نے باتیں لکھی ہیں بہرحال مقابل غور ہے. سائنٹیفک ریسرچ کے نام پر جو چیز سامنے آتی ہے اس کو معجزہ کہنے والے دماغ بہت پست دماغ ہوتے ہیں. ان کو واقعی کبھی زندگی میں سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوتا کہ معجزہ کہتے کسے ہیں. معجزہ کہتے کسے ہیں, یہ کبھی اگر موقع ملا, اگر آپ لوگوں نے کوشش کی تو میرے پاس فیلن جو ڈیوٹی ہے میری وہ 18 رمضان کو ہے اکرام بھائی کے گھر, کبھی اگر موقع مل جائے تو آ جائیے گا. آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چونٹی کو بنا کر اللہ نے نہیں کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, چونٹی کو بنا کر اس نے فخر نہیں کیا, انسان کو بنا کر فخر کیا ہے. تو انسان ہے کیا یہ انشاءاللہ اسے نرس کروں گا. تو اب یہ جو چونٹی ہے اس کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے فخر نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو یہ چونٹی کا کمال کہ اب یہ جتنی بہترین ڈویژن آف لیبر چونٹی کے اندر ہے یہ بہت کم حشرات کے اندر موجود ہے. ایک جو چونٹی کی کالونی ہوتی ہے اس میں 10 لاکھ سے لے کر 10 کروڑ تک چونٹیاں موجود ہو سکتی ہیں, لیکن اگر ایک علاقے میں 4 یا 5 کالونیز ہوں تو چونٹیوں کی تعداد کتنی ہوگی, کئی اربوں میں ہوں گی. اس کے باوجود ان کا شناخت کا نظام اتنا محکم ہے کہ ایک کالونی کی چونٹی دوسری کالونی میں داخل نہیں ہو سکتی. اور پھر بہت ساری چیزیں, بہت سارے سلسلے میں بیان کرنے لگوں تو پورا وہ بھی قصہ ہے انشاءاللہ. تو یہ چونٹی بہرحال ابتدائی جو مرحلہ ہے اس کو آپ فلن ٹیسٹ کر لیجئے. وہ یہ ہے کہ جب یہ چونٹی چلتی ہے تو اس میں ایک خاص چونٹی ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ غذا کو تلاش کرتی ہے. یہ جو چونٹی ہے یہ رہبر چونٹی کہلاتی ہے. کیوں؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ اپنے بل سے نکلنے کے بعد غذا کے مواد کو تلاش کرتی ہے, اور جب تلاش کر لیتی ہے تو غذا کے مواد سے لے کر بل تک ایک خاص مادہ یہ چھوڑتی بھی آتی ہے. یہ جو مادہ چھوڑ کر آتی ہے تمام کی تمام چونٹیوں پر واجب یہ ہے جو ورکر چونٹیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ورکر چونٹی اگر گم ہو جائے تو پھر وہ بعضوں پر مر جاتی ہے, اپنے دل تک نہیں پہنچ پاتی. ان کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی ورکر چونٹیاں ہیں کیا تم نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا, یہ جو مادہ چھوڑا گیا ہے اس کو سونگتے ہوئے چلے جاؤ, وہاں پہنچو, سامان اٹھاؤ اور اسی کو سونگتے ہوئے گھر تک آ جاؤ. اب اگر آپ ترجمہ کریں, کبھی جب یہ چونٹیاں قطار میں جا رہی ہوتی ہیں ہاتھ سے آپ ان کے درمیان کی لائن کو صاف کر دیں, آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے